نعم ده صلى الله رسوله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم خواتین حضرات ایک صاحب تھی ان کے گھر پر غربت نے کچھ اس طرح سے ڈیرے ڈالے تھے کہ ان کے بچوں کو کئی کئی روز کھانا میسر نہیں آتا تھا ایک بار جب فاقے کچھ ذرا زیادہ ہو گئے اور بچوں کی برداشت جواب دے گئی تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ضد شروع کر دی اور اپنے فادر سے یہ کہا کہ آپ کیسے باپ ہیں کہ آپ ہمیں کھانا بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان صاحب نے اپنے بچوں سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں کل مزدوری پر جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اتنا کما لاؤں گا جس سے کہ گھر میں روٹی پک جائے. اگلے دن صبح ہی صبح اٹھے اور اپنے بچوں سے یہ کہہ کے گھر سے روانہ ہو گئے کہ میں مزدوری پر جا رہا ہوں. ان کے گھر کے قریب جو جنگل تھا وہاں جا کے وہ عبادت میں مشغول ہوئے اور عصر تک مسلسل عبادت کرتے رہے. عصر کی نماز پڑھ کے جنگل سے گھر آ گئے تو آگے بچے بھوک سے بلک رہے تھے. تو بچوں نے پوچھا کہ آپ مزدوری کر کے لے آئے کچھ؟ تو کہا کہ مزدوری تو میں نے کی لیکن جس شخص کے یہاں میں نے مزدوری آج کی ہے اس نے مجھے کہا کہ آج کی اور کل کی مزدوری اکٹھی دوں گا تمہیں. تو میں کل پھر اسی شخص کے یہاں جا کے مزدوری کروں گا اور کل انشاءاللہ تعالی دونوں روز کی مزدوری ہے وہ مجھے مل جائے گی اور اس سے گھر کا خرچ کچھ چل نکلے گا. اگلے دن صبح پھر اٹھے اور جا کے گزرے ہوئے کل کی طرح پھر اسی جنگل میں اسی جگہ پر جا کر عبادت شروع کر دی. تو عصر کے وقت رب تعالیٰ نے حکم دیا اپنے فرشتے کو کہ اس شخص کے گھر پر چلے جاؤ اور یہ 2 کلو آٹا اور اس کے ساتھ یہ دوسری چیزیں اور 2000 اشرفیاں جنت سے لے جاؤ اور جا کے اس شخص کے گھر پر اس کے بچوں کو دے دو. تو اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کی اور وہ تمام سامان اور 2000 اشرفیاں جو رب تعالیٰ نے حکم دیا تھا دینے کی وہ اس کے بچوں کے حوالے کر دی اور کہا کہ تمہارے والد کو تھوڑی مزدوری میں دیر ہو گئی ہے تو تمہارے والد نے یہ اپنے گزرے ہوئے کل کی اور آج کی مزدوری تمہیں بھیج دی ہے کہ گھر میں کھانا پک جائے. یہ صاحب اپنی عبادت میں مصروف تھے اور عصر کے بعد جب پھر گھر آئے گھر آ کے دیکھا کہ گھر میں رونق ہے خوشی ہے بچوں کے چہرے پر اور چولہا گرم ہے. تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو بچوں نے کہا کہ آپ ہی نے تو ایک آدمی کو بھیجا تھا یہ سب کچھ دے کے. یہ تمام قصہ جب حضرت بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنے مریدوں کے سامنے بیان کیا تو اس کے بعد وہ کچھ دیر توقف فرما کے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں مال دنیا ہمیشہ ان سے گریزاں رہتا ہے ان سے بہت دور بھاگتا ہے مال دنیا. اور وہ لوگ جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں اور مال دنیا سے منہ موڑ لیتے ہیں تو مال دنیا بست شوق اس انسان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہے. اور یہ بات درست ہے یہ ہوتے دیکھا ہے ہم نے. فرق صرف اتنا ہے کہ انسان چونکہ بے صبرہ ہے قرآن کا فیصلہ ہے یہ رب نے فرمایا ہم اس حد تک صبر کر نہیں پاتے جہاں یہ پوائنٹ آ جائے کہ ہم اس بات کو کوالیفائی کر لیں کہ واقعی ہی سچے دل سے ہم رب کے ہو گئے ہیں. یہ جو پوائنٹ ہے کہ جہاں یہ مستند ہو جائے کہ انسان نہ تو ریاکاری میں ہے نہ دکھاوے میں ہے بلکہ محض اور محض رب کی خوشنودی کے لیے رب کو اپنا رب مان کر اس سے لو لگائے ہوئے ہے. جب یہ چیز مستند ہو جاتی ہے اور انسان اس راہ میں آنے والے ان تمام ٹیسٹ اور امتحانوں سے آزمائشوں سے گزر جاتا ہے تو پھر رب تو ملتا ہی ملتا ہے لیکن یہ دنیا اس کے پیچھے گھومتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس وقت تک اس انسان کا یہ عالم ہو چکا ہوتا ہے کہ جناب حسن رحمۃ اللہ علیہ میں وہ سفر رہے بہت, نتیجہ ہی ہوا کہ ان کی مونچھیں بھی بہت بڑھ گئیں. تو ایک شہر سے گزر ہوا تو وہاں ایک نائی نے ان کی بڑھی ہوئی مونچھیں دیکھ کر کہا کہ حضرت آپ اگر ایک منٹ کے لیے میرے پاس رکیں تو میں آپ کی مونچھیں تراش دوں تاکہ شریعت کے حد میں آ جائے. تو فرمایا کہ میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ میں تمہیں دے سکوں مزدوری میں. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, جب کبھی آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ مجھے ادا کر دیجئے گا. ایک لمحے کو سوچا اور نائی کے سامنے بیٹھ گئے. نائی نے ان کے مونچھوں پر مشین پھیر کے انہیں تراش دیا. جب اٹھے تو اب فقیر لوگ قرض سے بڑی دور بھاگتے ہیں, تو پریشان تھے اور اس پریشانی میں منہ اوپر کو اٹھا کے کہا کہ اب میں کیا کروں, مزدوری کہاں سے دوں. تو جس درخت کے نیچے وہ نائی بیٹھا تھا اچانک وہ درخت زور کا ہلا اور اس پر سے سونے کے دیناروں کی بارش ہوئی. تو جناب حسن نے نائی سے بڑی لاپرواہی سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان دیناروں میں سے جتنے لے سکتے ہو جتنی ہمت ہے اتنی چن لو, اور کہہ کے دیناروں کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چل دیے. تو جب تک انسان اس آزمائش میں سے گزر کے مستند ہوتا ہے, اس کی محبت مستند ہوتی ہے رب تعالیٰ کے لیے, تو الحمدللہ وہ غنا کے اس مقام پر جا پہنچتا ہے کہ سونے کی اشرفیاں بھی اس کو بھاتی نہیں ہیں. سونے کی اشرفیوں کی قیمت اس شخص کے لیے کنکر سے زیادہ نہیں رہتی. غالباً کچھ اتوار پہلے یہاں گفتگو میں میں نے یہ عرض کی تھی کہ رزق چار قسم کا ہوتا ہے. ایک رزق مقسوم, دوسرا رزق مضموم, تیسرا رزق مملوک, اور چوتھا رزق موعود. رزق مقسوم تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا اور جس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص مر نہیں سکتا تا وقت کہ اپنے رزق کا آخری نوالہ بھی کھا نہ لے. وہ رزق مقسوم ہے اور یہ وہ رزق ہے جو ہر حال میں مل کر رہتا ہے. اسی رزق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان دنیا بھر کی تمام کوششیں کر لے تو بھی رزق اس کی تقدیر سے زیادہ مل نہیں سکتا, اور رزق سے جتنا دل چاہے دور بھاگتا رہے یہ رزق مل کر رہے گا. یہ رزق مقسوم کی بات ہے. رزق کی دوسری قسم رزق مضموم ہے. یہ وہ رزق ہے جو انسان غلط طریقے سے، غلط راہوں سے حاصل کرتا ہے، اور یہ وہ رزق ہے جس سے مرد مومن بڑی دور بھاگتا ہے. تیسرا رزق مملوک وہ ہے، ایسا رزق جس کو انسان نے اپنی محنت سے اور جائز طریقوں سے کمایا اور اپنی ضرورت سے زیادہ اس کا جمع ہو گیا اس کے پاس، اس سے اس نے جو جائیداد بنا لی یا جو اس نے چیزیں خرید لیں، وہ تمام چیزیں جو اس کی ملکیت میں آ گئیں، یہ لفظ مملوک ملکیت ہی سے نکلا ہے، تو وہ تمام رزق جو اس کے پاس اس طرح سے جمع ہو گیا ہے وہ رزق مملوک ہے. اور رزق معود، یہ چوتھی قسم ذرا خطرناک ہے کہ یہ وہ رزق ہے جس کا یہ وعدہ کر لیا گیا کہ میں پتھر میں بند کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہوں. یہ خطرناک اس سینس میں نے کہا کہ جتنے بھی فقیر لوگ ہیں وہ اسی رزق پر جیتے ہیں، اسی پر توکل رکھتے ہیں کہ میرے رب نے یہ وعدہ کیا کہ میں پالنے والا ہوں، میں رب ہوں اور وہ مجھے پالے گا، رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے میری نہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریاں بڑے آسان طریقے سے پورا کرتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے غیب سے رزق آتا ہے. پھر ہم لوگ سبھی کہتے ہیں کہ رازق رب ہے، پالنے والا رب ہے. میں بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ میرا رزق کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، صرف میرے رب کے کنٹرول میں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ فکر مند اسی بات کے لیے رہتے ہیں کہ کل کا کھانا کہاں سے آئے گا، میرا کل کیسے گزرے گا. پریشانی ہم کو سب سے زیادہ یہی رہتی ہے. ہم اپنے سینئرز کے غلط آرڈرز اسی خوف کے تحت ہی کیری آؤٹ کرتے ہیں، ہم اپنے سینئرز کی خوش آمد اسی خوف سے کرتے ہیں کہ ہمارا رزق لگا رہے، اور سب سے زیادہ اسی کے بارے میں ہم زبان سے کہتے بھی ہیں. اسی موقع کے لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وی آل بلیو ان اللہ بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم. یہ جو فرق ہے ایک کہنے کا اور دل میں ایمان کا، یہ جس دن یہ دور ہو جائے اس دن انسان کا ایک سجدہ اس کو ہزار سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے. اصل کھیل اسی یقین کا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے صاحبان کو یہ بات قطعی طور پر پسند نہیں آئے گی کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم غلطی کرتے ہیں کہ رب کو ہم وظیفوں میں، تسبیحات میں، چلوں میں اور مجاہدوں میں تلاش کرتے ہیں. نہ وظیفوں سے کبھی رب ملے گا، نہ رب تسبیحات سے ملے گا، نہ ورد سے ملے گا، نہ چلے سے، نہ مجاہدے سے. رب کو پانے کا سب سے آسان ترین طریقہ اس سے پیار پالنے کا ہے. لیکن پیار خواہ مجازی ہو یا حقیقی، بہت دشوار کام ہے. پیار صرف کھونے کا نام ہے، پانے کا نام نہیں ہے. اگر رب سے پیار ہم پالنا چاہتے ہیں تو ہمیں ذہنی طور پر اپنی ٹریننگ یہ کرنا ہوگی کہ سب کچھ کھونا میرا مقدر ہے. پیار میں انسان دے کر خوش ہوتا ہے، لے کر نہیں. اور پیار میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. شیخ سعدی نے تو دوستوں کے لیے کہا تھا کہ حساب دوستاں در دل، لیکن اللہ کے ساتھ پیار میں، اللہ کے ساتھ عشق میں تو دلوں میں بھی حساب نہیں رکھا جاتا. تو وہاں انسان سب کچھ ترک کرتا ہے، ہر وہ چیز ترک کر دیتا ہے جس سے رب نے اشارتاً بھی منع کیا ہے. جہاں ناپسندیدگی کا اظہار ہوا، جہاں بہت راؤنڈ اباؤٹ وے میں بہت انڈائریکٹلی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، انسان وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی زندگی میں، کیونکہ میرا بھی زندگی کا ایک مشن رہا لڑکپن سے لے کے اب تک کہ کوئی ایسا انسان مجھے مل جائے، کوئی ایسا مرد مومن مل جائے جو ہرگز ہرگز مجھے نہ تو نماز پڑھنے کو کہے، نہ روزہ رکھنے کو، نہ وہ مجھے سحر خیزی کے لیے کہے، نہ شب بیداری کے لیے کہے، نہ وہ مجھے یہ تلقین کرے کہ میں اپنی جیب میں سے کسی کو کچھ دے دوں. وہ صرف مجھے کوئی ایسی تسبیح بتا دے جو تعداد میں بھی زیادہ نہ ہو، تو یوں ہی میں دو چار منٹ اپنے بال بناتا بناتا، جو اب سر پہ رہی نہیں، بال بنانے میں میں پڑھ لوں اور اس کے بعد میں سارا دن اپنے دل پسند مشاغل میں گزاروں، لیکن رب مل جائے مجھے. یہ آج تک تلاش جاری ہے، لیکن اس تلاش کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ مجھے ایسے بہت سے حضرات مل گئے جو 35-35 40-40 سال سے مجاہدے کر رہے تھے، چلے کاٹ رہے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں ہر روز ذکر اذکار کرتے تھے، لیکن رب نے ہی انہیں ملا. جب وہ میرے قریب آئے، ان سے میں نے بات بات کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم تو اب تک بڑے اللہ والے بن گئے ہوگے، اور تمہاری رسائی تو سدرۃ المنتہا تک ہو گئی ہوگی جو جس رفتار سے عبادت کر رہے ہو. تو پتہ چلا کہ وہ پارسائی تو انہیں مل گئی ہے عبادت کے نتیجے میں. رب تعالیٰ نے یہ تو کرم نوازی فرمائی کہ وہ پارسائی تو ان میں آ گئی، ثواب بھی ڈھیروں مل گیا، لیکن رب نہیں ملا. رب ان کو ملا اسی صورت میں کہ جب وہ عبادات اور نیکی کو انہوں نے اکٹھا کر لیا، تو پھر 2-2.5 سال ہی لگے کہ وہ حجابات اٹھ گئے. وہ رب کے ملنے کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ ان کے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ کر چائے اور کافی پینے لگا، بلکہ انہیں رب نے علم، سمجھ اور فراست عطا فرما دی، جو نشانی ہے کہ رب راضی ہو گیا ان سے، رب خوش ہو گیا. تو رب تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ سیدھے راستے سے اس تک پہنچنے کی کوشش کر لی جائے. صرف عبادات پر زور نہ دیں، میں عبادات کو کنڈیم نہیں کر رہا، یہ دونوں کو اکٹھے لے کے چلنا پڑے گا، عبادات کو بھی اور نیکی کو بھی. جس طرح ایک ماں آپ سے آسان طریقے سے خوش ہو جائے گی اگر آپ اس کے بچے سے پیار کر لیں، آپ کسی بھی ماں کے بچے سے پیار کرنا شروع کریں، ماں آپ سے خوش ہو جائے گی. بالکل اسی طرح رب کو راضی کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کے بندوں سے پیار کرنے لگے. اور یاد رکھیے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے، ہم سب اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، ہم سبھی عمر کو اس حصے میں جہاں ہم باپ بن چکے سب، بحثیت باپ کے ہم نے کبھی انتظار نہیں کیا کہ ہماری اولاد ہم سے مدد کے لیے درخواست کرے. ہم اپنی اولاد کو ذرا سی مشکل میں دیکھ تڑپ اٹھتے ہیں اور اس کی ہر ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں، اس کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل سے نکل جائے، وہ غمگین نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. تو خلق خدا کے ساتھ جب ہم پیار کرتے ہیں، تو پھر ہماری نظر اپنے ارد گرد تمام دوستوں پر اور دوستوں سے زیادہ دشمنوں پر رہتی ہے کہ ہمارا کوئی دشمن بھی مشکل میں نہ ہو، اور اگر کوئی دشمن مشکل میں ہے تو اتنے محتاط ہو کر اس کی مدد کو پہنچتے ہیں، اس کی خدمت کو پہنچتے ہیں کہ دشمن کو یہ پتہ ہی نہ چلنے پائے کہ کون اس کی مدد کر گیا. رب راضی ہوتا ہے، اس کو اپنے بندے بڑے عزیز ہیں. اور ہم نے تو یہ تماشا ایک دیکھا زندگی میں کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ انتہائی گناہگار شخص ہے، اس کا رب سے کیا واسطہ، اور اپنی نادانی میں سمجھے کہ شاید رب بھی اسے عزیز نہ رکھتا ہو، اور کہیں زبان سے ایسی بات نکل گئی کہ اس گناہگار بندے کا دل دکھ گیا. تو ہم نے تو بارہا بارہا دیکھا کہ رب فوراً اس بندے کی مدد کو آیا، اور صاف پتہ چلا کہ یہ بات رب کو پسند نہیں آئی کہ میرے کسی گناہگار بندے کو کوئی گناہگار کہہ دے اور اس کا دل دکھ جائے. تو وہ تو بندوں سے اس طرح سے پیار کرنے والا ہے. تو رب کو راضی کرنے کا آسان طریقہ اس کے بندے راضی ہو جائیں. یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، خود میں آج تک کسی ایک انسان کو بھی راضی نہیں کر سکا اپنے سے. جو بھی بندہ مجھ سے ملتا ہے وہ برا بھلا کہتا وہی چلا جاتا ہے. اس میں آدم اگر کہیں سے آپ کو پتہ چل بھی جائے جس کے امکانات تقریباً زیرو ہیں، تب بھی میں ایک چیز سے وارن کر دوں آپ کو کہ اولیاء اکرام جب ایک خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کے علم میں ہوتے ہیں اس میں اعظم. اور یہ بھی سچ ہے کہ اس میں اعظم پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے رب تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے، لیکن اس کا اگلا حصہ شاید بہت کم لوگوں کے علم میں ہو کہ اگر کوئی ولی اللہ بھی یہ حرکت کرے کہ اس میں اعظم پڑھ کر دعا کرے اور کوئی کام اپنا کروا لے تو اس کی سزا اسے یہ ملتی ہے کہ کام تو کر دیتا ہے رب تعالیٰ، لیکن اس ولی اللہ کا نام اولیاء اکرام کی لسٹ میں سے ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا جاتا ہے. اس لیے کوئی ولی اللہ کبھی اس میں اعظم استعمال کر کے دعا نہیں کرے گا. اس کی سزا بڑی سخت ہے کہ عمر بھر کی کمائی چھین لی جاتی ہے واپس. ہم لوگ سبھی اس میں اعظم کے کرید میں رہتے ہیں. شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا رہتا ہے کہ اس میں اعظم پتا ہو تو ہم اپنے سارے دنیاوی کام کرا لیں. ہم ایک چیز اپنی غرض کی دیوانگی میں بھول جاتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں، ہمارا علم بھی ناقص، عقل بھی ناقص، ہماری نگاہ بھی ناقص، ایک حد سے آگے نہیں جاتی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ. اس میں ایک میں واقعہ کوٹ کر دوں، لیکن خدا کے لیے یہ مت سمجھیے گا اس سے خود نمائی مقصد ہے، ایسا نہیں، بالکل قطعی طور پر ایسا نہیں. ایک صاحب تشریف لاتے رہتے تھے میرے پاس، اور جب بھی آتے تھے ان کی ایک ضد ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے. اور میں ہمیشہ ان سے ایک بات کہتا رہتا تھا کہ آپ یہ ضد کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے دعا کر دی، اپنے خواہش کا اظہار اپنے رب پر کر دیا آپ نے. وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندوں کی تمام خواہشات کو پورا کر دیتا ہے، بشرطے اس کے مفاد میں ہوں. تو اگر اتنے سال بیت گئے آپ کو ایک ہی دعا کرتے ہوئے اور مختلف لوگوں سے دعا کراتے ہوئے، اگر آپ کو کار نہیں مل پائی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ دعا بند کر دیجئے. تو اللہ سے یوں کہنا شروع کر دیجئے کہ یا اللہ، تو جو میرے لیے بہترین تصور کرتا ہے وہ مجھے عطا فرما دے. لیکن شاید گاڑی حاصل کرنے کی خواہش بہت شدید تھی، بہت پرانی بات ہے، غالباً 85-86 کا قصہ ہے. یہاں تھوڑے فاصلے پر ایک سڑک ہے سمن آباد میں، بستامی روڈ، وہاں ان کی رہائش تھی. تو اچانک ایک بار ہوا یہ کہ ان کی وائف کے دو بھائی جو ہالینڈ میں رہتے تھے، نیدرلینڈ میں، وہ بائی روڈ پاکستان آئے، اور نئی کرولا تھی ان کے پاس جس پر وہ نیدرلینڈ سے یہاں آئے تھے. ऑब्वियसली नीदरलैंड से आई हुई गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव थी। तो बहन से मिलने जब उसके घर पे आए तो ये साहब वहां नहीं थे उस वक्त घर पे। तो इनकी वाइफ ने अपने भाइयों से कहा कि अच्छा इस गाड़ी पे आए हो नीदरलैंड से। तो उसने ऐसी जिक्र किया कि मेरे खावन को जुनून की हद तक शौक है कार का और वो मरा जा रहा है कि किसी तरह गाड़ी मिल जाए, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं हैं। तो भाई अच्छे थे तो उन्होंने चुपचाप चाबी रखी हुई और कहा कि जब हमारा बहनोई आए तो उसको ये कहना कि हम उससे मिलने आए थे, हम नीदरलैंड से उसके लिए ये कार लाए हैं तो फतल। और गाड़ी ने मिल गई तो उन्होंने मुझे इत्तला दी सबसे पहले कि मुझे कार मिल गई है। मैंने कहा कि चलिए अल्लाह ताला इसको आपके लिए मुबारक करे और अल्लाह इसे आपके लिए खुशियों का बायस बना दे। वीकेंड आ गया दो रोज के बाद ही, और नई कार के शौक में अकलौता बेटा था उनका, उनको लेके उस वक्त मोटरवे नहीं बना था, जीटी रोड होती थी, तो वो इस्लामाबाद गए। अनफॉर्चुनेटली काला शकाकू के जरा आगे एक बस को ओवरटेक कर रहे थे, सामने से दूसरी बस आ गई, चूंकि लेफ्ट हैंड थी तो दिखाई नहीं दे दी इन्हें वो बस, तो पूरी स्पीड में वो बस और ये गाड़ी टकरा गई जिसमें खुद भी और उनके बेटे का भी इंतकाल हो गया। उनकी वाइफ से बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई तो उन्होंने जब नाम बताया और ये बताया कि मेरे हस्बैंड की इस तरह गाड़ी के एक्सीडेंट में डेथ हो गई, साथ बेटा भी इंतकाल कर गया, तो वो इमीडिएटली मेरे जहन में फ्लैश हुआ कि कहीं वही साहब तो नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बस्तामी रोड पे रहते थे कि जी हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि बीवी अजीब चीज है कि मैं उन्हें मना कर रहा था इस ख्वाहिश से बाज आ जाए। अब हमें नहीं मालूम होता कि कौन सी चीज हमारे लिए क्या है। इसी तरह एक वाकया, वो तो पूरे पेज का अखबार में आर्टिकल भी आया, एक डिप्टी कमिश्नर साहब की साहबजादी के निकाह की बात थी, उनसे बारह मना किया कि शादी की ख्वाहिश छोड़ दें, नहीं बाज आई। एंगेजमेंट तक बात हो गई, चलिए एंगेजमेंट आपकी हो जाती लेकिन निकाह ना कीजिएगा। मुझसे तो कह दिया कि ठीक है, लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन निकाह कर लिया, उसके ठीक दसवें दिन इंतकाल हो गया उसका। वो पूरा एक आर्टिकल छपा था उसमें अखबार में। तो इसमें आजम हम इस्तेमाल करें ऐसी ख्वाहिशात के लिए, हमें नहीं मालूम उसमें हमारे लिए क्या छुपा है, जो काम हमारा नहीं अल्लाह कर रहा तो वो यकीनन हमारे मफाद में नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस काम के लिए इसमें आजम को इस्तेमाल करें और वो काम हो जाए, उसके बाद उसके नताइज फेवरेबल ना निकले तो क्या होगा। तो ये इसमें आजम की कुरेद छोड़ दीजिए, मेरा ख्याल है। आप रब को यही क्यों इसी तरह क्यों नहीं मान लेते कि जब उसका बंदा सच्चे दिल से उसे पुकारता है, दर्द के साथ पुकारता है, तो अपने बंदे का दर्द से पुकारना ही उसके लिए इसमें आजम बनता है रब के लिए। और उस अंदर उसके जो दर्द छुपा है दिल में, और उस दर्द में जब डूबी हुई आवाज निकालता है, सिर्फ इतना ही कहता है अल्लाह, यही इसमें आजम है। यह हो ही नहीं सकता कि रब इंसान की अपने बंदे की तरह मुतवज्जो ना हो। तो हम अपनी उस आह को इसमें आजम क्यों नहीं बना लेते। तो ये इसमें आजम की कुरेद ना कीजिए और रब के साथ रिश्ता, कमर्शियल रिश्ता ना बनाइए। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस का जो हमने रवैया बना लिया रब के साथ कि हमारी तमाम इबादत इसी से रकम होती है कि मेरी ये गर्ज पूरी कर दे, मेरा ये काम कर दे। आप अगर किसी मजार पे जाके बैठ जाएं, लोगों का बहुत रश होता है और बड़े गौर से लोगों को दुआ करते सुनिए, तो बड़ी अजीब चीज एक सामने आएगी कि शायद चार छह महीने डेली वहां बैठ के, जो हजारों की तादाद में लोग रोज आते हैं, چار چھ مہینے کے بعد شاید کہیں ایک انسان مل جائے جو رب کے حضور رو رہا ہو یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ میں نے ساری عمر سرکشی کی ہے تیری، میں ساری عمر تیرے احکامات سے دور بھاگتا رہا ہوں، لیکن تو بھی کیا رحیم و کریم ہے کہ تو نے ہمیشہ میری ان تمام حرکتوں سے صرف نظر کیا ہے، میں تیرے سامنے آتا ہوا شرماتا بھی ہوں اور ڈرتا بھی ہوں، کیا منہ لے کر تیرے سامنے آؤں گا میں، تو بڑا شرم و حیا والا ہے، لوگوں کے پردے رکھتا ہے، اپنی اس شرم و حیا کے صدقے، اپنے ستار ہونے کے صدقے، پردہ پوشی کے صدقے تو میرے گناہ معاف فرما دے، میری تمام سرکشی اور میری تمام سیاہ کاریاں معاف فرما دے۔ یہ کہتا ہوا شاید ہی کوئی سنائی دے، رب تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم اپنے تعلق کو ان کمرشل ٹرانزیکشن سے دور کر لیں اور اس کے ساتھ پیورلی ایک تعلق قائم کر لیں، وہ ہے آقا اور غلام کا، رب کے اور بندے کا۔ یہ سب چیزیں جو ہم یا کم سے کم میں جو اس سے ہر وقت فرمائش کرتا رہتا ہوں، ابھی رات ہی میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ تو پیٹرول پھر کوئی 5-6 روپے مہنگا کر رہا ہے، بڑھا میری تنخواہ کہ میرے پیٹرول کا خرچہ پورا ہو جائے۔ اب میں درخواست ڈال کے آرام سے بیٹھ گیا، اس کے بعد میں بھول گیا کہ میں نے رب سے کہنا ہے کہ یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو مجھے پیدائش سے لے کے آج دن تک مجھے تو پالتا رہا، تو نے تو کبھی مجھے تانا نہیں دیا کہ اپنے کرتوت دیکھو، اپنی شکل دیکھو، کیا منہ لے کے آتے ہو میرے پاس تم، ہر روز نئی فرمائش بڑے اطمینان سے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو وہ رب ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کو اگر کھنگالے بمائے میرے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم تو چند چیزیں ہی مانگتے رہے، اللہ تو بے حساب عطا کرتا رہا، وہ تمام چیزیں بھی عطا کی جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھیں۔ تو اگر اس سے ہم اس کی بندگی مانگتے رہیں، اس کی اطاعت مانگتے رہیں، اس کی غلامی مانگ لیں، یا اللہ تو ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم تیرے سچے غلام بن جائیں، یا اللہ تو ہمیں توفیق بخش کہ ہم تیری سچی بندگی کر پائیں، یا اللہ تو ہمیں توفیق بخش دے کہ کبھی ہم تجھے اپنا رب سمجھ کے تیری عبادت کر لیں، تو بھی اس نے تو وعدہ کیا بلکہ دعویٰ بھی کیا کہ میں رب ہوں، پالنے والا ہوں میں۔ تو پالنا صرف روٹی اور پانی کا تو نہیں کہتے، وہ تو تمام ضروریات جو ہمارے علم میں ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے علم میں نہیں وہ بھی، ان کو دینے کا وعدہ کیے ہوئے ہیں، پالنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ لفظ پالنا بڑا وسیع المعنی لفظ ہے، بڑی وسعت ہے۔ تو جو اس نے وعدہ کر لیا، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا رب اپنے وعدے کا بڑا سچا ہے، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہر نماز کے بعد ہم یہ کہتے ہیں دعا میں کہ تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ تو جو اپنے وعدے کا اتنا سچا ہے، کیا ہمیں اس کے وعدے پر ایمان نہیں کہ ہم اس سے وہ مانگتے ہیں جس کا وہ وعدہ کر چکا؟ تو رب سے یہ کمرشل ٹرانزیکشن والا تعلق توڑ کر اس کے ساتھ رب اور بندے کا تعلق قائم کر لیں، آقا اور غلام کا کر لیں، اور غلام جس آقا کا غلام ہوتا ہے، غلام کی تمام ضروریات پوری کرنا آقا کی ذمہ داری بن جاتی ہے، تو ہم شاید ان چیزوں سے بہت دور چلے جائیں گے، اور پھر جو ہمارے چہرے پر ایک ایسا اطمینان جھلکے گا جو صرف اولیاء کرام کے چہرے پر ہوتا ہے، وہاں ٹینشن کبھی نہیں دیکھیں گے، کسی ولی اللہ کے چہرے پر ٹینشن نہیں آتی، اس لیے کہ صرف یہ ایک احساس کہ میرا رب موجود ہے، اور جب تک میرا رب موجود ہے الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، تو مجھے کیا فکر ہے، میرا رب موجود ہے، وہ خود مجھے پالے گا، میری نگہداشت کرے گا، میری دیکھ بھال کرے گا، میری حفاظت کرے گا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں فکر مند ہوں، تو میرے کام تو سارے رب کے ذمے ہیں۔ تو جب یہ سچے دل سے وہ سوچ لیتا ہے تو اس کے چہرے پر ہر وقت اطمینان رہتا ہے۔ ایک صاحب نے مایوسی کے بارے میں فرمایا کہ مایوسی کفر ہے یا گناہ، تو بعض اوقات انسان کی نہ پوری ہونے والی خواہشات، دعائیں، حاجات انسان کو مایوس کر دیتی ہیں۔ مایوسی ایک سوچ یا کیفیت کا نام ہے، اور انسان مایوسی سے کس طرح نکل سکتا ہے، میں ابھی اسی کی بات کر رہا تھا۔ اس کا آسان ترین راستہ سچے دل سے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کا ہے، اور وہ تعلق قائم کرنے کا آسان سا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ مجھے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں خود کبھی کر پاؤں گی، کہ کسی بھی رات عشاء کی نماز کے بعد دو نفل پڑھ کے آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے کہ میں رب کے حضور حاضر ہوں، اور رب تعالیٰ سے کہیے کہ یا باری تعالیٰ، آج سے میں نے اپنا آپ، اپنے اولاد، اپنے ڈیپینڈنٹس، اپنے معاملات سب تیرے سپرد کر دیے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس یقین کے ساتھ کہ تو انہیں میرے بہترین مفاد میں طے کرے گا۔ یہ تمام مسائل اور تمام پریشانیاں ایک گٹھری میں باندھیے اور اللہ کی جھولی میں ڈال دیجئے، یہ کہہ کے، اور اس کے بعد پھر اس سے بالکل لاتعلق ہو جائیے کہ میرے مسائل کیا ہیں، ہم صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہیں، جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے ہم اس کو پورا کر لیں، کہ ہم اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہیں، اپنی طرف سے جان توڑ محنت اور کوشش کر لیں، اور کوشش کرنے کے بعد چیزوں کو بھلا دیں، اور بیٹھے سیٹی بجاتے رہیے مزے سے، جو رب عطا کر دے اس کو خوش دلی سے قبول کر لیجئے، ہنستے رہیے، کہکا لگائیے، اور جتنی بڑی دقت اور مشکل اور پریشانی آئے اتنا بڑا کہکا لگائیے، ایک طرف ہو جائیے، اس لیے کہ میرا تو پرابلم ہی نہیں، پرابلم رب کا ہے، میں تو اس کے حوالے کر چکا۔ تو مایوسی ڈپریشن بھی کبھی قریب سے نہیں گزرے گا آپ کے، رنجیدگی کبھی قریب سے نہیں گزرے گی، کوئی غم آپ کے قریب سے نہیں گزرے گا، لیکن یہ تعلق دیانت پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ میرے والا کام نہ کیجیے گا جو میں نے شاید یہاں عرض کیا تھا، وہ جو سنگاپور میں دو دوست تھے، ایک ہندو اور ایک مسلمان، تو گرمیوں کی ایک دوپہر میں اتفاق یہ ہے کہ سنگاپور میں جہاں ہوا ہر وقت چلتی رہتی، اس دن حبس تھا، تو انہوں نے ڈرنک کیا لیکن وہ مزہ نہیں آیا، تو بوتلیں ہاتھ میں پکڑے، انہوں نے کہا کہ ہوا بند ہے بالکل، ایسا کرتے ہیں جو اسکائی اسکریپر ہے جو 105 منزلہ ہے، اس کی روف ٹاپ پر چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ڈرنک کریں گے۔ تو لفٹ میں بیٹھے، روف ٹاپ پر پہنچ گئے، وہاں بیٹھ کے ڈرنک وغیرہ کیا، تو چونکہ بہت بلند تھی عمارت، کوئی 1100 فٹ فرام گراؤنڈ لیول، تو وہاں سمندر کی طرف سے ہوا آ رہی تھی، اس ٹھنڈی ہوا نے نشے کو دگنا کر دیا۔ تو جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ مجھ جیسا گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو، نشے میں رب بڑا یاد آتا ہے، تو مسلمان کو رب یاد آیا، تو مسلمان نے فوراً ہندو سے کہا تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے، बुतों को जो पूजा करते हो, मुसलमान हो जाओ तुम। वो हिंदू भी नशे में था, उसने अपने भगवान की वकालत शुरू कर दी, तो दोनों के दरमियान बहस चल निकली। मुसलमान का कहना यह था कि मेरा रब सच्चा है, और हिंदू कहता था मेरा भगवान सच्चा। तो जब उस बहस का कोई नतीजा नहीं निकला, तो एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि बहस से नतीजा नहीं निकलेगा, इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर देते हैं कि हम दोनों नीचे छलांग लगाते हैं जमीन पर, जो जिंदा बच जाए उसका रब सच्चा या भगवान सच्चा। तो हिंदू ने कहा कि ठीक है, मंजूर। फिर ये इस पर बहस हो गई कि पहले कौन छलांग लगाएगा। तो मुसलमान ने जेब में से कॉइन निकाला और उसे कहा कि हम टॉस कर लेते हैं, जो टॉस हार जाए वो पहले छलांग लगाएगा। तो टॉस किया, लकीली मुसलमान जीत गया। तो मुसलमान ने हिंदू से कहा कि तुम छलांग लगाओ। तो हिंदू ने खड़े होकर भगवान के सामने प्रार्थना शुरू कर दी कि ए भगवान, मैं तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए कर रहा हूं, मैं तेरी सच्चाई साबित करने के लिए काम करने लगा हूं, तो मेरी रक्षा करना। और जय भगवान कहके उसने छलांग लगा दी। तो मुसलमान ने हाथ झाड़े, खसकम जहां पाक गया। तो जब वो नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था मुसलमान, तो उसे ख्याल आया कि मैं देख तो लूं कि हिंदू के जिस्म के कितने टुकड़े हुए हैं नीचे गिरने से। तो जब उसने नीचे झांका तो बड़ा हैरान हुआ कि हिंदू कपड़े झाड़ के खड़ा हो रहा था, और हिंदू ने ऊपर देखा कि मुसलमान झांक रहा, तो उसको कहता आप छलांग लगाओ नीचे। तो मुसलमान हाथ उठा के खड़ा हो गया अल्लाह के हजूर के, या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो समझा था ये मर गया, अब मैं फंस गया हूं, मैं तो तेरी ही बड़ाई बयान की थी, अब मेरे बीवी बच्चे सब तेरे हवाले, तू मेरा ख्याल रखना, मेरी हिफाजत कर लेना, मुझे बचा लेना, कि मैं मर गया तो लोग तुझे क्या समझेंगे। तो ये सब दुआएं करने के बाद छलांग लगाने से पहले जरा एक तरफ को हाथ बांध के कहता कि ए भगवान तू भी मेरा ख्याल रखियो। तो ये रब के साथ अगर ताल्लुक हम जोड़ें, तो फिर वो इस मुसलमान वाला ताल्लुक ना हो कि उधर अपने जिम्मे भी लिया हुआ है काम और रब के जिम्मे भी लगा दिया। तो पूरी दयानदारी के साथ हवाले कर दीजिए इनके, मैं पहले ही आपके 5 मिनट ज्यादा ले चुका, बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह अगली इतवार मुलाकात आपसे होती है। अस्सलाम वालेकुम।